بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کی گئی اور تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی پرہیزگار نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 765 معاف کیجیے ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 75 اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام پلس، اور اسلام پلس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ نشانے بازی میں ایرانی کھلاڑی جواد فروغی کے ذریعے پہلا طلائی تمغہ جیتنے کے بعد ٹوکیو اولمپک میں ایران کی قومی والی بال ٹیم نے پولینڈ کی مضبوط ٹیم کو شکست دے دی ہے۔ سابق پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور افغانستان کے مشیر قومی سلامتی حمداللہ محب کی ملاقات کے بعد پاکستان میں ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان گروہ کی حالیہ پیش قدمی کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، اور عراقی فوج نے بغداد کے صدر سٹی علاقے کا سیکورٹی انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ نشانے بازی میں ایرانی کھلاڑی جواد فروغی کے ذریعے پہلا طلائی تمغہ جیتنے کے بعد ٹوکیو اولمپک میں ایران کی قومی والی بال ٹیم نے پولینڈ کی مضبوط ٹیم کو شکست دے دی ہے۔ ٹوکیو اولمپک میں ایران کی نشانے بازی کی ٹیم کے کھلاڑی جواد فروغی نے ہفتے کو ایئر پسٹل شوٹنگ کا فائنل جیت کر طلائی تمغہ حاصل کیا۔ نشانہ بازی کے اولمپک مقابلے کی تاریخ میں ایران کو ملنے والا یہ پہلا طلائی تمغہ ہے۔ طلائی تمغہ جیتنے کے بعد ایرانی کھلاڑی جواد فروغی نے سجدہ شکر ادا کیا اور وہاں موجود سبھی کھلاڑیوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے طلائی تمغہ جیتنے پر ایرانی کھلاڑی جواد فروغی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ نشانے بازی میں ایران کو طلائی تمغہ دلانے پر ایران کے منتخب صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر اعلی عہدیداروں نے قومی ہیرو جواد فروغی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ٹوکیو اولمپک میں والی بال کے مقابلوں میں ایران کی ٹیم نے پول اے کے اپنے پہلے ابتدائی میچ میں پولینڈ جیسی مضبوط ٹیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایران کی والی بال ٹیم 2-3 میں 3 سیٹ سے شکست دے کر جیت گئی۔ یہ سنسنی خیز مقابلہ 5 سیٹ تک جاری رہا اور سر انجام ایران نے 5 سیٹ 21-23 میں 23 پوائنٹ سے جیت لیا۔ سابق پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف اور افغانستان کے مشیر قومی سلامتی حمداللہ محب کی ملاقات کے بعد پاکستان میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے افغانستان کی قومی سلامتی کے امور کے مشیر حمداللہ محب نے لندن میں ملاقات کی، جس پر پاکستان کی حکمران جماعت پی ٹی آئی نے شدید تنقید کی ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے امور کے مشیر حمداللہ محب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھتے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات کے بارے میں پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں سے نواز شریف کے تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنا خطرناک تھا، کیونکہ ایسے لوگ بین الاقوامی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اس ملاقات پر ہونے والی تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن تعلقات نواز شریف کے نظریے کی اساس ہیں، جس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سفارتکاری کی روح بات چیت اور مذاکرات کرنا ہے۔ پاکستان میں اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے 1 اگست سے اندرون ملک ہوائی سفر کے لیے کورونا سرٹیفکیٹ کو لازم قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق NCOC کا کہنا ہے کہ اندرون ملک سفر کے خواہش مند مسافر پریشانی سے بچنے کے لیے 31 اگست تک ویکسین لگوا کر سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ویکسین سرٹیفکیٹ کی پابندی 18 سال اور اس سے زائد عمر والوں کے لیے ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان آنے والے اور پاکستان سے بیرون ملک جانے والے افراد اس پابندی سے مستثنا ہیں۔ اس درمیان پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر جاری ہے اور ایک بار پھر پاکستان میں کورونا کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعہ اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے میں پاکستان میں کورونا کے 1,841 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ 32 افراد اس وبا میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے اموات کی کل تعداد 23,000 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرین کی مجموعی تعداد 10,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے تقریباً 39,000 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ 35,087 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ ہندوستانی ذرائع سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ملک میں کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد صحت یاب ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق جمعہ اور ہفتے کے درمیان 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 39,097 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 546 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں 39,097 افراد کا اضافہ ہونے کے بعد کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,13,32,159 ہو گئی ہے۔ اس دوران 35,087 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے اس وبا کو شکست دینے والوں کی مجموعی تعداد 3,05,03,166 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں طالبان گروہ کی حالیہ پیش قدمی کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ امریکہ افغان دفاعی اور سیکورٹی فورسز کی حفاظت اور ان کی مدد کرے گا۔ دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان ٹیلی فون پر یہ گفتگو ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ اشرف غنی نے بدھ کے روز افغانستان میں جنگ و خونریزی کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کابل کے ساتھ امن سمجھوتے کے حصول میں طالبان کی عدم دلچسپی پر کڑی تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ طالبان امن نہیں چاہتے اور قطر امن سمجھوتے کے تحت اس گروہ کے 5,000 افراد کو رہا کیے جانے کے باوجود طالبان نے اب تک کوئی بامقصد گفتگو شروع نہیں کی ہے۔ افغانستان میں جاری خانہ جنگی کے دوران پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحدوں پر نیم فوجی دستوں کی جگہ فوج کو تعینات کر دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان نے پاک افغان بارڈر پر نیم فوجی دستوں کی جگہ فوج کو تعینات کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کے ماتحت کام کرنے والے ایف سی بلوچستان اور نیم فوجی دستوں کو سرحدی گشت سے واپس بلا لیا گیا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اب نیم فوجی دستوں کو تبدیل کرنے کے بعد فوج کے باقاعدہ دستے سرحدوں کا انتظام سنبھال رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ سرحد پر غیر مستحکم صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ افغانستان سے آنے والے مہاجرین اور مسلح افراد کے داخلے کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ عراقی فوج نے بغداد کے صدر سٹی علاقے کا سیکورٹی انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جبکہ داعش نے دارالحکومت کے 3 علاقوں میں خودکش دھماکے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی دارالحکومت بغداد کے صدر سٹی علاقے میں ہونے والے حالیہ دھماکے کے بعد بغداد کے آپریشنل کمانڈر احمد سلیم نے آج اعلان کیا ہے کہ بغداد کے صدر سٹی علاقے میں فوج کی 42ویں بٹالین کی تعیناتی کے لیے لازمی اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں تاکہ اس کالونی کا سیکورٹی انتظام مکمل ہو جائے۔ ادھر داعش نے بغداد میں خودکش دھماکے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے دفاعی اور سیکورٹی کمیشن کے رکن عباس سروت نے کہا ہے کہ داعش نے بغداد میں بالخصوص صدر سٹی، الشولہ اور الکاظمیہ کے علاقوں میں خودکش دھماکے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے رکن نے سیکورٹی نقائص دور کرنے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ تعاون اور جدید طریقوں کے استعمال کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے دفاعی اور سیکورٹی کمیشن نے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کچھ تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ یمنی فوج نے صوبہ شبوہ میں عقبا القنزور نامی اسٹریٹجک علاقے میں مزید پہاڑیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب سے وابستہ مستعفی حکومت منصور ہادی کے عناصر کو عقبہ القنزہ کے علاقے میں بھاری مقدار میں جنگی ساز و سامان پہنچائے جانے کے باوجود ایک کامیاب کارروائی انجام دے کر صوبہ شبوہ کے اس علاقے میں مزید اسٹریٹجک پہاڑیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور منصور ہادی کے فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کی اس کامیابی اور پیش قدمی کے بعد صوبہ شبوہ میں بیہان کا علاقہ یمنی فوج کے نشانے پر آ گیا ہے اور اس پر یمنی مسلح افواج کا کنٹرول آسان ہو گیا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ جنوب کی عبوری کونسل کے عہدیدار فضل الجعدی نے ایک ٹویٹ میں سنا میں یمنی حکومت کے مقابلے میں سعودی اتحاد کی ناتوانی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سعودی اتحاد کو حاصل وسیع حمایت کے باوجود ثنا اس اتحاد کی دسترس سے روز بروز دور اور ثنا پر قبضہ کرنے کا خواب چکنا چور ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام اسلام پلس، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ خدا حکیم و دانا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو فضول و عبث ہو، تو طبیعی اور اجتماعی بلائیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں کیا یہ فضول نہیں ہیں جو انسان کے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ حکیم ہے اور عادل ہے، تو یہ طرح طرح کی بلائیں کائنات میں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہ مشکلات، طوفان کی مشکل ہے، زلزلے کی مشکل ہے، سونامی کی مشکل ہے، یا بہت سے امراض ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مومنین، غیر مومنین، کفار و مشرکین سب مبتلا ہیں، اللہ حکیم اور عادل ہے، تو یہ سب بلائیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور اللہ ان کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور معقول سوال ہے، اور عقل کے ذریعے اسے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ یہ عالم ہستی، عالم مادہ ہے، مادے کے اپنے کو تقاضے ہیں اور اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ یہ نظام مادی جو ہے یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ نظام مادہ کے یہ تقاضے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا پھر عالم مادہ ہونا باقی نہیں رہ جائے گا، اس کی مادیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیات بدل جائے گی، چونکہ یہ چیزیں اور عالم مادہ میں اس کا ظہور یا آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں عالم مادہ ہوگا وہاں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ لازم و ملزوم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، اور اگر انہیں جدا کیا جائے تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہ رہیں۔ عالم مادہ کے یہ سب تقاضے ہیں، لہٰذا انہیں عالم مادہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عالم مادہ کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان سب بلاؤں کو، طوفانوں کو، سرد و گرم زمانہ کو، بیماریوں کو جدا نہیں کر سکتے، یہ اس کا لازمہ ہے عالم مادہ کا۔ اگر ان سب کو جدا کیا جائے تو عالم مادہ نہیں رہ جائے گا، اور یہ مقصدیت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے سورج ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ سورج کی روشنی ہمیں تو بہت پریشان کرتی ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہے، اس کی دھوپ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، حالانکہ سورج بہت بہت مفید شے ہے، لیکن اس کی زیادہ روشنی بعض لوگوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی دھوپ ہمیں جہاں فائدہ پہنچاتی ہے نقصان بھی دیتی ہے، جس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ ہر وقت ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہوتی، نور خورشید کی، سورج کی روشنی کی، اور ہر وقت ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، لیکن ایک خاص مقدار میں یہ مضری بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج سے اس کی روشنی کو جدا کر دیا جائے، اس کی دھوپ کو جدا کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر سورج سے نور کو جدا کر دیا جائے یا دھوپ کو جدا کر دیا جائے تو وہ پھر سورج ہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں، اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے، جن کے انتظامات آج دنیا نے کر رکھے ہیں، کبھی کبھی بادل بھی مانے ہو جاتا ہے تو روشنی اور دھوپ میں کمی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم ایسے مکانات بناتے ہیں، ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے، اس کی روشنی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ عالم مادہ ہے، سورج کی روشنی اور دھوپ کی طرح اس میں بلائیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، امراض بھی ہیں، انہیں بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو شعور دیا ہے، ترقیاں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، طب کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹری کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو گھٹانے اور ان کو کم کرنے کا یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، چونکہ عقل انسانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ چنانچہ ان سے بچنے کے لیے، بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ علاج ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیے، آگے چل کے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے۔ لہٰذا عالم مادہ میں جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے کہ کل روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محضر میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ آیت صحیح اور درست ہے تو ہمیں قرآن کو ترک ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نبی کی بات سچ ثابت ہو سکے۔
یہ سوال بہت بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کی گرویدہ ہے، تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کے تابع ہے، اور سب کے سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عمل میں بھی رسول اسلام سے نافرمانی نہ کر پائیں۔ لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے متمسک ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم ستون محشر پکڑ کر اس امت مسلمہ کی شکایت کریں گے کہ پروردگار، یہ میری وہ امت تھی کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم متمسک ہیں اس کتاب سے، اور رسول اکرم ہماری شکایت بھی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، لیکن اس سے متمسک ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ واقعا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہماری وہ امت تھی کہ جس نے سب سے بڑے امر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو پھر ہماری بخشش کا کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ آیت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم روز محشر یہ شکایت کریں گے، اور اگر ہم نے عمل کر لیا قرآن کریم کی باتوں پر تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ مومن کی شان ہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تفسیر بدل دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی بدل دیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ نہیں، ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ خداوند عالم قیامت میں اس گروہ کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ جس نے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے چہروں پر تو آنکھیں تھی، ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے میرے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، آج میں نے اسی وجہ سے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس شکایت کے مجرم نہ بن جائیں، اور ہم قرآن کریم سے ایسے جڑے رہیں کہ قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا ہو جائے۔
کیا اس حقیقت پر کوئی تاریخی سند موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صاحب فرزند تھے؟ اگر ہاں تو امام علیہ السلام نے اپنے اموال کے بارے میں کیوں اپنی ماں کو وصی قرار دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، تمام علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے. ہم شیعوں کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے. لیکن اہل سنت والجماعت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے یا صاحب فرزند نہیں تھے. اور سنت والجماعت میں سے بعض اہل تاریخ اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے. ان میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں سنت والجماعت کے، جن کا نام ہے ابن عسیر. ابن عسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے، صاحب فرزند تھے، اور ان کے فرزند کا نام محمد تھا، جن کے بارے میں شیعہ افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سامرہ کے سرداب میں جا کے غائب ہو گئے اور شیعہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں. اسی طریقے سے ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے کہ شیعوں کے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ولد اور صاحب فرزند تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے تو آپ نے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار کیوں دیا تھا؟ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے مصلحت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ حجت خدا کی جان کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کی موجودگی میں ظاہری اعتبار سے تمام امور کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا، اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ یزیدیوں کی نگاہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ جائیں اور وہ ان کو قتل نہ کریں. تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امام کسی مقدس خاتون کو اپنا وصی بنا دیتا ہے، جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب کو اپنے تمام امور کا وصی قرار دیا. اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت آخر خدا کی حفاظت کے لیے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار دیا تاکہ یہ اللہ کی حجت ظالمین کی نگاہ سے مخفی رہے اور قتل سے محفوظ رہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں واجب ہے؟ ویسے بھی ہم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں ہستی اور وجود سے نوازا ہے؟ کیا یہ اس خالق ہستی کی بے احترامی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں شکر کے معنی سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں. شکر کہتے ہیں لغت میں کہ سب سے پہلے ذہن میں نعمتوں کا تصور کرنا، پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعہ اس کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں شکر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب کیوں ہے؟ کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، شکر ایک فطری امر ہے، ایک درونی امر ہے. ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف نظر ڈالے اپنے اندر، تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا، خود بخود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، کچھ نعمت دی ہے، تو اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں. اور اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر خود ہمیں جھجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ ہم نے، اس نے بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، ہم نے کیوں شکریہ ادا نہیں کیا. بس یہ ایک درونی امر ہے، فطری امر ہے، اور عقلاء عالم بھی اس کی مذمت کریں گے کہ بھائی کسی نے احسان کیا تھا تمہارے ساتھ تو کم سے کم تمہیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور عقلاء کہتے ہیں کہ تو حیوان سے بدتر ہے، اس لیے کہ بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور مانتے ہیں. بس جب اگر ہم فلسفے کو سمجھ لیں کہ شکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے، تو ہمیں باقاعدہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر کرنا بے معنی نہیں ہے اور شکر بے ہدف بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں. ممکن ہے کہ انسان شکر کرے لیکن وہ اس بات کی تمنا رکھے دل میں کہ یہ بھی ہماری قدردانی کرے. لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے. وہ اگر پوری کائنات بھی کفران نعمت کرے نا، تو اس کی کبریائی پہ ذرہ برابر اثر آنے والا نہیں ہے، فرق آنے والا نہیں ہے. وہ غنی علی الاطلاق ہے، اس کے وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. جب وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ بنیاز ہے تمام چیزوں سے، اس کے وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بس یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہم کرنا کیوں واجب ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے. جس نے بھی نعمت دی ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہے، بے نہایت نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہے، مادی نعمتیں دی ہیں، مانوی نعمت دی ہیں، اس کے مقابل میں عقل بھی کہتی ہے، فطرت بھی کہتی ہے، عقلا بھی کہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں. اور یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار عالم کا، وہ اس کا پرافٹ، اس کا فائدہ خداوند متعال کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کا سارا فائدہ ہم کو ملتا ہے. اس لیے خالق کائنات اگرچہ بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ شکر کرو. اس لیے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے، تو اس کفران نعمت کی کچھ ناہنجاریاں ہیں، کچھ وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ آئیں گے. جیسے یہ کہ کفران نعمت جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہے. کیوں عذاب شدید ہے؟ اس لیے کہ خود کفر کا لازم ہے. اگر انسان کفر کرے گا تو نعمتیں کم ہو جائیں گی، کفر کرے گا عذاب کا شکار ہوگا، اور جب انسان شکر کرے گا تو اپنی انسان اصلی مقام تک پہنچ جائے گا شکر کرنے کی وجہ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری ہے. اگر انسان شاکر ہوگا تو شکر، یعنی ہر وہ قوم، ہر انسان جو شکر کرتا ہے، شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اس نعمت کا مستحق تھا. اللہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو نعمت نہیں دیتا، اور بغیر کسی دلیل کے نعمت لیتا بھی نہیں ہے. بس انسان اگر شاکر ہوتا ہے تو نعمتیں اضافہ ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکے. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے. جیسا کہ روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب سے بہترین، سب سے برتر شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے. لہذا خدا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا شکر کرنا، اس کا فائدہ خود ہمیں انسان تک پہنچتا ہے.
ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، دیگر اعضائے خانہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے. تو کیا ایک شوہر کی حیثیت سے مرد کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری اسلام نے مشخص کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کام کرنا چاہے، یہ کام کرنا چاہے، لیکن واقعی معنوں میں کیا مرد کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اسلام نے مشخص کیا ہے جہاں پہ حقوقی اور دوسرے حوالے سے ذمہ داریاں مشخص کی ہے عورت کی اور اس طرح سے ایک مرد کی، وہاں پہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کیا ہے اور مرد سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے. اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کی تخلیقی اور طبیعی اور جسمانی قوت کو نظر میں رکھتے ہوئے پیدا کی ہے، اور جتنی اس کی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لہذا ان روحانی اور جسمانی اور اس طرح سے تخلیقی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی مشخص کی ہیں. دیکھیں ان میں سے ایک ذمہ داری جو مرد پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کو فراہم کرے، گھر میں جتنی مادی ضرورت ہے ان کو بھی فراہم کرنا مرد کے ذمہ ہے، اور پھر عورت کو سنبھالنا ان کے ذمہ ہے. اسی طرح سے مرد کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو روحانی تقاضے ہیں گھر میں، بچوں کو پیار چاہیے، بچوں کو محبت چاہیے، بلکہ خاتون خانہ کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے، عشق چاہیے، لہذا یہ چیزیں، یہ تقاضے بھی، اس چیز کا فراہم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہیں، اور یہ اخلاقی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی. دیکھیں یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص میری امت کا تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے اور اپنے اعضائے خانہ کے لیے خیر کا سبب ہو، بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر ہوں کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سمیٹ کے اس شخص کے دامن میں جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و نیکی سے پیش آتا ہے. اس طرح سے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لیس منا من وسع علیہ ثم قطر علی عیالہ، فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے اور میں اسے اپنا امتی نہیں کہہ سکتا، جسے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن وہ اپنے اہل و عیال پہ تنگ دستی، تنگ کرتا ہے ان کو، سختی کرتا ہے ان پہ، یعنی جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے تھا، جتنا اسے دینا چاہیے تھا اتنا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ انہیں سختی کرتا ہے، مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے ان کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی پاک کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں داخل ہو جاؤ تو بازار سے ایک تحفہ لے کے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ. اور انسان جب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ لیا ہے کس کے لیے؟ محتاجوں کے لیے. لہذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس زاویے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عیال کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اخلاقی طور پہ، کہ ہر زاویے سے مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ اخلاقی برتاؤ کرے، اس کے اندر حسن خلق ہو، اس کے اندر محبت ہو، اس کے اندر مہربانی ہو، اس کے اندر جود و بخشش کا، وہ سخاوت کرنے کا ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہو. لہٰذا یہ چیزیں اگر ایک مرد نظر میں رکھے گا تو اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر بنا سکتا ہے.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا
خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
Thank you.